أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا اپنا عنوان تو بچے کی پرورش کے حوالے سے مسلسل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، مگر جیسا کہ اکثر اعلان کیا گیا کہ گھر پر بیٹھنے والے ناظرین اگر اس سے ہٹ کر سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور اس عنوان سے ہٹ کر بھی کسی اور عنوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق فقہی مسائل سے ہو، تو وہ ایسی صورت میں جو نمبر یہاں ان کے اسکرین پر آ رہا ہوگا اس نمبر پر فون کر کے اپنا سوال بھجوا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سوال کا جواب دیں۔ اور گزارش فقط اتنی ہے کہ وہ سوال فقط فقہی حوالے کا ہونا چاہیے، باقی کسی عنوان کا باقی کسی عنوانات کے سوال یہاں ڈسکس کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو فقہی نوعیت کا اگر کوئی سوال ہے تو گھر پر بیٹھے ہوئے ناظرین بھی اپنے سوالات یہاں بھجوا سکتے ہیں۔ جو عنوان آپ کے سامنے مسلسل بیان ہو رہا تھا اس میں گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ختنہ کی کتنی مقدار واجب ہے، کم از کم کتنی ختنہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر ختنہ کرنے والا کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، بہت سارے اندرونی علاقوں میں کام کرنے والے ہندو افراد ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، مختلف نوعیت کے کام کاج بھی انجام دیتے ہیں، اگر ختنہ کرنے والا ہندو ہے یا عیسائی ہے تو چل جائے گا، یعنی مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ختنہ کی مقدار کم سے کم کتنی ہے کہ جس کو کاٹا جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جڑ سے، یعنی حال کی جڑ سے کاٹ کے ختنہ کو مکمل کیا جائے تو سب سے اچھا، یہ بہت اچھا ہے، مگر واجب نہیں ہے اتنا۔ واجب کتنا ہے کہ فقط اتنی مقدار کو کاٹا جائے کہ جس سے سوراخ نظر آ جائے، بس اگر اتنی مقدار کاٹ دیا گیا ہے تو واجب اس سے پورا ہو جائے گا۔ اگر سوراخ نظر نہیں آ رہا تو اس کے لیے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، اسے کہتے ہیں اغلف، غلاف والا، اغلف یعنی غلاف والا، تو اس کا مطلب ہے کہ غلاف والا کہلائے گا۔ اور اگر اتنی مقدار میں ختنہ کر دی گئی ہے کہ سوراخ نظر آ رہا ہے تو اب اس کو اغلف نہیں کہیں گے، اس کو ختنہ شدہ کہیں گے۔ تو واجب فقط اتنی مقدار ہے کہ سوراخ نظر آئے، اتنی مقدار میں ختنہ ہو گئی ہے تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جن مقامات پر لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ حجام نے صحیح ختنہ نہیں کی یا ڈاکٹر یا نرس نے صحیح ختنہ نہیں کی، اکثر مقامات پر وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے عام طور پر صحیح ختنہ کی ہوتی ہے۔ اور صحیح ختنہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر واجب پورا ہو گیا تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور واجب کیسے پورا ہوتا ہے؟ فقط اتنی مقدار کاٹ دی جائے کہ سوراخ نظر آ جائے، باقی چاہے کھال جڑی رہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اگر سوراخ نظر آ رہا ہے تو ختنہ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 391، الظاہر ان الحد الواجب فی الختان ان تقطع الجلدۃ الساترۃ للحشفۃ المسمات فی الغلفۃ، کہتے ہیں کہ واجب ختنے کی مقدار میں اتنی ہے کہ اتنی جلد کاٹ دی جائے کہ جس سے حشفہ نظر آ جائے۔ اچھا، لفظ حشفہ یہ بار بار عربی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حشفہ اصل میں کہتے ہیں وہ ختنے کی پوری مقدار۔ ختنے کی پوری مقدار کا مطلب ہے کہ پھر ایسی صورت میں وہ سوراخ والا حصہ نہیں کہلائے گا، جس میں پوری ختنے کی مقدار نظر آتی ہے وہ کہلائے گا۔ لیکن اب یہ آگے بتا رہے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے سوراخ نظر آئے تو ذمہ داری پوری ہو جائے. وَإِن لَمْ تَسْتَأْصِلْ تِلْكَ الْجِلْدَتَ وَلَمْ يَظْهَرْ تَمَامًا حَشَفًا, چاہے کھال اتنی نہ کاٹی گئی ہو کہ پورا حشفہ نظر آ رہا ہو, پوری ختنے کی مقدار نظر آ رہی ہو, اتنا نہ کاٹا گیا ہو, تھوڑا سا کاٹ لیا گیا ہو تو کافی ہے. وَبِالْجُمْلَةِ يَجِبُ قَطْعُهَا بِمِقْدَارٍ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْأَغْلَبُ, اور خلاصہ یہ کہ اتنی مقدار میں کاٹ دینا کافی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اغلب نہ کہلائے, غلاف والا نہ کہلائے. وَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ, جو سوراخ نظر آنے والی مقدار ہے اس سے زیادہ کاٹنا واجب نہیں ہے, البتہ اگر اصل جڑ سے وہ کھال کاٹ دے تو زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے, مگر وہ واجب نہیں ہے. اچھا, سوراخ نظر آنے والی مقدار کو اگر وہ کاٹ دیتا ہے تو جو حشفے کی مقدار ہے یا ختنے کی, جو اردو زبان میں ہم کہیں ختنے کی جتنی مقدار ہے, وہ ساری کی ساری نظر نہیں آئے گی, فقط سوراخ نظر آئے گا. اگر سوراخ بھی نظر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ مان لیا جائے گا کہ ختنہ ہو گئی ہے. مگر یاد رکھیے کہ ہر مقام پر فقط واجب پر عمل نہیں کیا جاتا ہے, کچھ مستحبات بھی شامل کیے جاتے ہیں. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی ہی مقدار کاٹنا واجب ہے تو ضروری نہیں کہ اتنی ہی کٹوائی جائے, کوشش یہ کی جائے کہ پوری ختنہ جیسے ہوتی ہے ایسے پوری ختنہ کروائی جائے. یہ ایک حد تک مسئلہ مکمل ہو گیا کہ کتنی مقدار کاٹنا واجب ہے. میں یعنی پھر ایک مرتبہ گزارش ہوئی ہے کہ جو افراد گھر پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس پروگرام کے متعلقہ سوالات بھی اور اس سے ہٹ کر دوسرے فقہی مسائل بھی اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ جو نمبر یہاں ان کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر سوال بھیج سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سوالوں کا جواب دیں. البتہ گزارش ہے کہ یہ فقط فقہی سوالات ہونے چاہیے, باقی عنوانات کے سوالات کے جوابات دینا اس درس کے دائرے سے خارج ہے, لہذا ان کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. فقہی سوالات جتنے ہیں ان کی ضرور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں, چاہے اس کا تعلق پرورش اولاد سے ہو یا اس سے ہٹ کر نماز و روزے کے دیگر آپ کے سوالات ہوں تو اس کے جوابات انشاءاللہ دیں گے. مسئلہ نمبر 392, لا باس بالخطان کافرا عربیا او ذمیا فلا یقتصر فیہ الاسلام, کہتے ہیں خطنہ کرنے والا اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, لہذا اگر وہ, دیکھیں یہاں ایک بات آ گئی ہے تو میں اس کا تذکرہ کرتا چلوں. کبھی کبھار خود ہمارے ممبروں سے ایسی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو خود ہماری تعلیمات کے, ہمارا مطلب اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہیں, اہل بیت کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہو اور ممبر سے بیان ہو رہی ہے, تو یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب ممبر سے بات بیان کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اہل بیت کا ممبر ہے تو پھر اس بات کو تو بہت زیادہ احتیاط سے بیان کیا جانا چاہیے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں اس کو اسی ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اہل بیت کا ممبر کہلاتا ہے. یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ ختنہ کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, وہ کافر بھی ہو تو چل جائے گا, عیسائی بھی ہو, ہندو بھی ہو تو چل جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نکاح پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص نکاح پڑھ رہا ہے, عام طور پر تو ہمارے صاحب ہمارے یہاں مولانا صاحب ہی نکاح پڑھتے ہیں اور وہ عام مسلمانوں سے زیادہ بڑے مسلمان ہوتے ہیں, ان کی داڑھی عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوتی ہے, ان کے سر پر امامہ نہیں ہوتا اور ٹوپی کم از کم ضرور ہوتی ہے, تو کیا نکاح پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جواب یہ کہ جی نہیں, نکاح پڑھنے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا اگر ہم کسی ایسے ملک میں چلے گئے کہ جہاں عیسائیوں کی آبادی ہے مگر وہ عرب ہیں, اس لیے عربی ان کی بڑی زبردست ہے, جیسے لبنان ہے, لبنان میں ایک بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے, عیسائیوں کی بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر, مگر وہ عرب ہیں اور ان کی عربی عام عربوں کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے، چنانچہ وہ عربی زبان سے زبردست طریقے سے واقف ہیں اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اگر وہاں کسی عیسائی عرب سے نکاح پڑھا لیا جائے، اور فقط وہاں کی بات نہیں ہے، یہاں پر بھی اگر ایسا کوئی ہو جائے تو نکاح میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوگی، نکاح بالکل صحیح ہو جائے گا۔ وہ لڑکی کی طرف کی جانے سے بھی پڑھ سکتا ہے اور لڑکے کی جانے سے بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں جانے سے نکاح پڑھ سکتا ہے، کوئی خرابی نہیں۔ اب آئیے جو اصل نقطہ ہے، جو ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، تو یہ بتائیے کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جناب ابو طالب سے بڑھ کر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر اسلام کے لیے خدمات انجام دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ان کی خدمات کا آیا ہے، اگر اس کے 1/10 حصے کا تذکرہ کسی بھی صحابی کے لیے آ جاتا تو اس کے لیے تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے مسلمان، مگر جتنا تذکرہ جناب ابو طالب کے بارے میں آیا ہے اس کے باوجود ان کے اسلام کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں، وہ شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ مگر اگر آپ غلط دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جناب ابو طالب نے پڑھا، تو اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو رسول کا نکاح کیسے صحیح ہو گیا؟ بھائی مسلمان نکاح پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، پھر بھی صحیح ہو گیا۔ تو غلط دلیل سے اگر کوئی بات ثابت کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے تو سننے بالکل تیار بیٹھے ہیں، بالکل آمادہ بیٹھے ہیں کہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا اور یہ غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں، کافر بھی اگر نکاح پڑھا دے تو صحیح ہوتا ہے۔ تو آپ ثابت کرنے گئے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہیں، الٹا انہوں نے پکا پکا ثابت کر دیا کہ نہیں ابو طالب کافر۔ چنانچہ جب بطور خاص ممبر سے دلیل دی جائے تو بہت احتیاط سے ساری باتیں کہنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ الٹی ہماری دلیل ہمارے خلاف چلی جائے۔ جی کس چیز کا؟ اہل سنت کے یہاں، یہ ہمارے یہاں بلا وجہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مجتہدین میں بڑا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے چاند ہو گیا، کوئی کہتا ہے چاند نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے روزہ رکھو، کوئی کہتا ہے نہیں عید مناؤ۔ یہ ہمارے یہاں بلا وجہ لوگوں نے اس اختلاف کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا ہے۔ ہمارے مجتہدین میں اختلاف مگر بہت چھوٹا تھا، بہت قلیل اختلاف، جبکہ اہل سنت میں اس قدر زیادہ اختلاف ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اہل سنت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اس ایکسٹریم کا ہوگا، طالبان ایکسٹریم کا مثلا، دوسرا طبقہ اس ایکسٹریم کا ہوگا کہ جو بالکل لبرل اور جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ اس طرح کے مسلمان ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ اگر عورت بھی آگے بڑھ کے مردوں کو نماز جمعہ پڑھا دیتی ہے تو صحیح ہے، کچھ ایسے بھی ہیں۔ تو اتنا زیادہ اختلاف ان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہمیں فقط کافر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب کے مشترکہ دشمن بن گئے، اگر ہم یہاں سے نکل جائیں، بس کریں کہ پاکستان میں شیعوں کی آبادی ختم ہو جائے، یہ آپس میں اتنا آپ لڑیں گے اور اتنا آپس میں فساد مچائیں گے کہ سب آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، تو ہم کھڑے ہیں اس لیے ہمیں انہوں نے کافر بنا دیا، ورنہ حقیقت یہ کہ خود آپس میں اتنے اختلاف آتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو کافر کہیں۔ تو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں، اگر کافر بھی نکاح پڑھا دیتا تو کوئی حرج نہیں۔ ان کے یہاں بطور خاص عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے زیادہ سہولت ہے، ہمارے یہاں تو فقط آیت اللہ سیستانی یا ایک دو اور مرجے ہیں کہ جو عیسائیوں کو پاک سمجھتے ہیں، سنیوں کی بڑی تعداد ہے جو عیسائیوں کو پاک سمجھتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو ایسی صورت میں کافر اگر نکاح پڑھا دیتا تو ان کے یہاں زیادہ چانس یہ ہے کہ صحیح ہو جائے گا نکاح، البتہ اختلاف موجود ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم کیا بات کس دلیل سے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بطور خاص میں نے آپ کے سامنے اس لیے بھی بیان کی کہ آپ کو بھی آگے جا کر یا تو ممبر سنبھالنا یا محراب سنبھالنا، اور دونوں ہی بڑی ذمہ داریوں کا کام ہے، چنانچہ جب آپ کوئی بات بیان کریں تو بڑی احتیاط سے بیان کریں۔ خاتون کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ بوتیک کا کام کرنا لیڈیز کے لیے جائز ہے اور محرم میں ڈیزائن والے کالے کپڑے فروخت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہم بات کریں گے اس کا تعلق اخلاقی مسائل سے نہیں ہوگا، اسلامی آداب سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسلامی آداب کو پیش نظر رکھیں تو محرم میں کالا لباس اسی لیے بنایا گیا تھا اور پہنا جاتا ہے کہ اس میں شدت غم کا اظہار ہوتا ہے، اصل مقصد یہ تھا شدت غم کا اس سے اظہار کیا جائے، مگر وہ بات آہستہ 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 ختم ہو گئی، شدت غم کے بجائے وہ فیشن بن گیا، زیادہ خوبصورت لگنے لگے لوگ۔ تو اخلاقی مسائل کے اعتبار سے تو وہ شدت غم کا پہلو ہے جو اپنی جگہ پر ہے، اسے رہنا چاہیے، لیکن یہاں ہم فقط فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں، اور فقہی مسائل میں اگر کوئی واجب ہو اور میں کہوں کہ واجب نہیں ہے تو غلط ہے، اور کوئی حرام نہ ہو اور میں کہوں کہ حرام ہے تب بھی غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو اب یہاں واجبات اور محرمات کو پیش نظر رکھ کر فقط جواب دیا جا رہا ہے، وہ اسلامی آداب اور اخلاقیات اور باقی چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا۔ واجبات کو پیش نظر رکھیں تو خواتین کے لیے بوتیک کا کام کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے محرم کے مہینے میں کالے کپڑے بھی اگر ڈیزائن والے بیچ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بیچنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، خریدار کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے جو استعمال کر رہا ہے اس کی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر اگر کالے کپڑوں کی ڈیزائن بنائی جا رہی ہے تو بیچنے والے کی ذمہ داری نہیں، اب خریدار اس کا خیال رکھے کہ اس سے شدت غم کا اظہار ہوگا یا اس میں فیشن شو ہوگا، یہ اب اس کی ذمہ داری ہے، جس انداز سے اس کو استعمال کرے گا اس اعتبار سے اس کو اجر یا سزا ملے گی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے ایک خاتون کا، کہ خاتون جو کہ سنی ہے وہ شیعہ ہونا چاہتی ہے اور خواجہ جماعت میں شامل ہونا چاہتی ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ شیعہ ہو جائے اور جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہاں فقط میں فقہی مسائل بتا سکتا ہوں، جماعت کے کیا قوانین ہیں، خواجہ بننے کے کیا قوانین ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو جماعت والوں سے معلوم کرنا پڑے گا کہ ان کے قوانین کے تحت وہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ایک الگ۔ البتہ شیعہ بننے میں کوئی حرج نہیں، اس کا طریقہ میں بتا دوں گا کہ شیعہ بننے میں آپ کو 12 ائمہ کی ولایت کا اعلان کرنا ہوگا، فقط ولایت کا اعلان نہیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری اور برات کا بھی اعلان کرنا پڑے گا، پھر ان کا دشمن بظاہر اہل سنت کے ہاں بہت بڑا چمکتا دمکتا ستارہ ہو، مگر اگر ان کا دشمن ہے تو پھر ایسی صورت میں ان پر لعنت بھی کرنا پڑے گی۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو آپ شیعہ بن جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بھی ایسا کرے کہ 12 ائمہ کی ولایت کا اقرار کرے، اور جو ان کا دشمن ہے ان کو دشمن سمجھے، نہ صرف دشمن سمجھے بلکہ ان کو لعنت بھی بھیجے، جو ایسا کرے گا وہ شیعہ بن جائے گا۔ تو باقی جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے، اگر آپ براہ راست فون کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ علی الاعلان جس کا جو تھوڑی بہت معلومات مجھے ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن وہ فون پہ آپ کو بتاؤں گا، یہ پروگرام سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آئیے اب جو بات یہاں بیان ہو رہی تھی کہ ختنہ کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر بھی ہوگا تو چل جائے گا، لہذا ختنہ بالکل صحیح مانی جائے گی، ایسا نہیں کہ بیچارے کو دو دو مرتبہ ذبح کرنا پڑے، وہ ایک ہی مرتبہ ذبح ہو گیا، چاہے کافر سے بھی ذبح ہو گیا تو کافی سمجھا جائے گا۔ جی، وہ ابھی بالکل مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ختنہ شدہ پیدا ہو، ہو سکتا ہے، ناممکن بات نہیں ہے، تو کیا صورت حال ہوگی؟ لو ولد الصبی مختونا سقط الفتان وإن استحب امرار الموسى على المحل لإصابة السنة، اگر کوئی بچہ ختنہ شدہ ہی پیدا ہوتا ہے تو ختنہ کرنے والا عمل ثابت ہو جائے، پھر ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، ختنہ کرنے والا عمل ثابت ہو گیا، اب جو میں نے ایک سوال آپ کے سامنے دو تین دن پہلے اٹھایا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ دو تین دن پہلے کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کل فنی خرابی کی وجہ سے یہ درس نہیں ہو سکا، اور آئندہ کل یعنی 13 رجب، وہ 13 رجب کی چھٹی کی وجہ سے درس نہیں ہو سکے گا، تو ان دو چھٹیوں کے درمیان یہ درس ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سنیں کچھ نہ سنیں۔ تو 2-3 دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہتنا کرنے میں کیا استنا پھیرنا ہی ضروری ہے، یعنی جو آج کل رنگ وغیرہ کا سلسلہ آتا ہے اس سے بھی کام چل جائے گا، اس کا جواب یہاں پر بھی موجود ہے۔ اگر ایک بچہ ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی واجب ثابت ہو گیا۔ دیکھیے پہلے آیا تھا کہ ختنہ واجب ہے، ہاں ولی پر واجب نہیں ہے مگر بچے پر واجب ہے، اور اگر بغیر ختنہ کی حج پہ چلا جاتا ہے ثواب کرتا ہے اس کا ثواب بدل ہو جائے گا، زیادہ بچے پر تو واجب ہے یہ۔ اب اگر ایک بچہ ختنہ شدہ ہی پیدا ہوا ہے تو ولی پر تو ویسے ہی واجب نہیں تھا، بچے پر بھی واجب نہیں رہا، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز رہ جاتی ہے اب اس کو کہ جس کو کرنا چاہیے، واجب تو ختم ہو گیا؟ کہتے ہاں بہتر یہ کہ پھر بھی استرا پھیرا جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ سنت پر عمل کرنے کی خاطر استرا پھیرا جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خون بھی نکالا جائے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ استرا پھیرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو جو ہم نے پہلے بات بیان کی تھی کہ اگر رنگ کے ذریعے سے کسی کی ختنہ کروائی جا رہی تو بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ایک ہفتہ رنگ بندی رہے گی اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا بچہ، یعنی ختنہ ہو جائے گی، تو واجب تو پورا ہو گیا، ختنہ ہو گئی اس کی، مگر سنت پھر بھی ادا نہیں ہوئی۔ سنت کس سے ادا ہوتی ہے؟ جب استرا پھیرا جائے۔ تو ختنہ شدہ بچہ بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو سنت ادا کرنے کی خاطر استرا پھیرنا مستحب ہے۔ وَإِنِ اسْتَحَبَّ اِمْرَارُ الْمُوسَى، لفظ موسا نام نہیں ہے یہاں پر، لفظ موسا کہتے ہیں موسا کے معنی ہوتے ہیں استرا، اس کے باوجود موسا پھیرنا مستحب ہے تاکہ سنت ادا کی جا سکے۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد والے میں ختنہ سے متعلقہ باتیں مکمل ہو گئیں۔ اب آئیے تیسرا مستحب، پہلا مستحب ولی میں تھا، دوسرا مستحب ختنہ تھا، تیسرا مستحب کہیں یا واجب کہیں، تیسرا مستحب عقیقہ۔ ولیمے میں ہی کھانا کھلانے کا تذکرہ آ چکا تھا، لیکن عقیقے میں بھی کھانا کھلانے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو عقیقے میں کیا کرنا اور کیسے کرنا عقیقہ، اس کی پوری تفصیلات شروع ہو رہی ہے۔ تستحب العقیقۃ عن المولود ذکرن کانا او انثی، کہتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے عقیقہ کرنا مستحب ہے، چاہے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، دونوں کے لیے عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ ویستحب ان یعق عنہ فی الیوم السابع، ایک مستحب تو یہ ہو گیا کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، اس ایک مستحب کے ساتھ اب دوسرا مستحب یہ ہے کہ یہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا تو دو مستحب ایک ساتھ حاصل ہوں گے، عقیقہ بھی ہو گیا اور دوسرا مستحب یہ کہ 7ویں دن کا ثواب بھی مل گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص 7ویں دن نہیں کرتا ہے، 7 دن سے پہلے عقیقہ کرتا ہے، 3رے دن 14 دن عقیقہ کر لیتا ہے، یا 7 دن کے بعد عقیقہ کرتا ہے، تب بھی اسے ایک مستحب کا تو ثواب ملے گا، وہ کیا ہے؟ عقیقہ کرنے کا۔ وہ 7ویں دن اس نے نہیں کیا، لہٰذا 7ویں دن کا ثواب فوت ہو جائے گا۔ وَإِن تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَسْقُطْ، اگر عقیقے کو مؤخر کر دیا جائے، 7 دن کے بعد کیا جائے، 1 مہینے کے بعد عقیقہ کر رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد عقیقہ کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر بھی ثواب ملے گا، مگر وہ 7 دن والا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیقے کا ثواب جاری رہتا ہے، جس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ کب تک جاری رہتا ہے؟ کہتے ہیں ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ ساری زندگی جاری رہتا ہے کیا مطلب یہ ہوا؟ کہ ویسے تو باپ کو کرانا چاہیے تھا یا بزرگوں کو کرانا چاہیے تھا عقیقہ، انہوں نے عقیقہ نہیں کرایا، عقیقہ نہیں کرایا، بچہ بالغ ہو گیا، یہ بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اب خود اس پر عقیقہ، اپنا عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اچھا، اپنا عقیقہ مستحب ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کو پتہ چلا جب اس کی عمر 80 برس کی ہو گئی، 80 برس کی ہو گئی، اور یہ اپنے گھر والوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ گھر والے دیندار نہیں تھے، لہذا گھر والوں نے عقیقہ نہیں کرایا تھا. اب 80 برس کے بعد اگر یہ عقیقہ کروانا چاہ رہا ہے تو کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کروا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اب تو اگر بڑھاپے میں بھی جا کے کسی کا عقیقہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ پر دادا اور پر پوتے کا عقیقہ ایک ساتھ ہو. جو پر پوتا پیدا ہوا ابھی اس کا عقیقہ کرنے لگے تو دادا نے کہا بھی، پر دادا نے کہا بھی میرا بھی تو عقیقہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا چلو آپ کا بھی کروا دیتے. تو یہ ممکن ہے کہ پر پوتے اور پر دادے کا عقیقہ ایک ساتھ ہو رہا ہو، کوئی حرج نہیں. بلکہ اس سے بھی آگے کی بات کہ فرض کیجئے کہ ہمیں کسی مرنے والے کے، اپنے ہی مرنے والے کے بارے معلوم ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو آپ دیکھیے کہ عقیقہ کتنا تاکید کا عمل ہے کہ زندگی میں بھی کریں، اگر نہیں کر سکتا تو زندگی کے بعد مرنے کے بعد یہ والا کام کیا جائے. بل لو لم یعقا عن السبی حتی بلغ وقبر عقا عن نفسہ، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا اور بچہ بالغ ہو گیا، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا وہ، تو عقا عن نفسہ یا اپنی طرف سے عقیقہ کرے. بل لو لم یعقا عن نفسہ فی حیاتہ فلا باس ان یعقا عنہ بعد موتہ، بلکہ اگر کسی شخص کا عقیقہ اس کی زندگی میں نہیں ہو سکا تو اس کی موت کے بعد بھی عقیقہ کروانے میں کوئی حرج نہیں، موت کے بعد بھی عقیقہ کروایا جا سکتا ہے. اب عقیقے کی زیادہ تفصیلات ابھی شروع ہو رہی ہیں کہ کون سے جانور ہونے چاہیے اور کیسے ذبح ہونے چاہیے، کیا تفصیلات ہیں، مگر ایک سوال بہت زیادہ اہم آ گیا ہے جس کا آج کے دن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے سوال کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج سورج گرہن یا چاند گرہن ہے، یہ کب ہوگا اور اس کا وقت کب تک رہے گا؟ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چاند گرہن ہے، سورج گرہن نہیں آج. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم نماز آیات ہمیں دن میں نہیں پڑھنی، چاند گرہن کا مطلب ہے کہ رات میں نماز آیات پڑھنا ہوتی. چاند گرہن کا وقت کیا ہے، اس کا ایگزیکٹ وقت بتانا یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارا شعبہ نہیں، وقت بتانا یہ ہمارا شعبہ نہیں. یا آپ کو ٹی وی سے، اخبار سے، جنتری سے، دوسرے ذرائع سے، کہیں سے بھی پتہ چلے تو یہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ چاند گرہن کا وقت کیا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان میں چاند گرہن کے اوقات کے بارے میں، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً رات 11 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک، اتنا لمبا یہ چاند گرہن چلے گا، رات 11 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک. لیکن اگر اتنا لمبا یہ چاند گرہن چلتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم کے دوران میں جب چاہیں نماز پڑھ لیں، 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک صبح جب چاہیں نماز پڑھ لیں کافی ہو جائے گا؟ نہیں، کافی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ والا ٹائم جو ٹی وی والے بتا رہے ہیں یہ پورے پاکستان کا ٹائم بتا رہے ہیں، تو ہمیں پورے پاکستان کے ٹائم کے اعتبار سے نماز آیات نہیں پڑھنی. واجب یہ ہے ہم پر کہ جب ہمارے شہر میں چاند گرہن نظر آئے اس ٹائم کے اندر اندر ہمیں نماز پڑھنی ہے. ہمارے شہر کا مطلب ہے کراچی شہر میں جب چاند گرہن نظر آئے، ممکن ہے کراچی شہر میں 11 بجے نظر نہ آئے، 12 بجے نظر آئے، 2 بجے نظر آئے، 3 بجے نظر آئے. تو اگر ہم نے 11 بجے اپنی آسانی کے لیے 11 بجے نماز آیات پڑھ کے اور ہم بستر پہ سو گئے، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، واجب پورا نہیں ہوا. واجب پورا کب ہوگا کہ جب کراچی شہر میں چاند گرہن کا وقت ہے، اس وقت کے دوران میں ہمیں نماز آیات پڑھنی ہے. چنانچہ یہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ کراچی شہر میں چاند گرہن کا وقت ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ 11 بجے ہے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، کتنے بجے. جتنے بجے کراچی شہر میں چاند گرہن کا وقت ہوگا اتنے بجے ہمیں نماز آیات پڑھنا پڑے گی. چاند گرہن اور سورج گرہن یہ دونوں ایسی کیفیتیں ہیں کہ جس میں اسلام نے نماز آیات فرض کی ہیں، اور نماز آیات کا ایک خاص طریقہ ہے باقاعدہ جو آپ کو توضیع المسائل میں مل جائے گا، ہر مجتہد کی توضیع المسائل میں مل جائے گا، اور اس طریقے کے مطابق آپ کو نماز آیات پڑھنا پڑے گی. خود نماز آیات کا اتنا طویل چیپٹر ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے اس کو شروع بھی کروں تو مکمل نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ کچھ باتیں بیان کر دینا مناسب ہوگا. یہ بتائیے کہ نماز آیات کی پہلی رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں جناب؟ کوئی اور ہے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ سبھی جانتے ہیں، سب کے لیے باواز بلند ایک صلوات پڑھیں. رات کو دو بجے اگر اس کو پتہ چل گیا پہلے سے تو دو بجے اٹھنا پڑے گا. ہاں یہ بہت سارے مسائل ہیں، چلیں آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں چلا، رات دو بجے چاند گرہن لگ گیا، صبح جب اٹھا تو اس کو کسی نے بتایا کہ چاند گرہن ہو گیا تھا، اب کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ چاند گرہن پورے چاند کو گرہن لگا ہے تو اس نماز کی قضا کرے، نماز آیات کی قضا کرے. لیکن اگر پورے چاند کو گرہن نہیں لگا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی اس پر کسی طرح کی کوئی واجب نہیں ہے. یہ ہو گیا آپ کی بات. تو نماز آیات پڑھنے کا مختصر طریقہ ہم بتا رہے تھے کہ اس میں پہلی رکعت میں بھی پانچ رکوع ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی پانچ رکوع ہوتے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھا جاتا ہے، آسان ترین طریقہ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، ویسے تو اس میں تین چار طریقے ہیں. پہلی صورت میں سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک مکمل کوئی سورہ پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، رکوع سے سر اٹھائیں پھر دوبارہ سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھیں پھر دوبارہ رکوع میں چلے جائیں، پھر دوبارہ رکوع سے سر اٹھائیں پھر سورہ حمد پڑھیں اور دوسرا سورہ پڑھیں. اس طرح سے پانچ رکوع سے پہلے پانچ مرتبہ سورہ حمد اور ایک سورہ مکمل پڑھیں، اور جب پانچواں رکوع مکمل ہو جائے تو اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ انجام دینے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اور جیسے پہلی رکعت پڑھیے بالکل اسی طرح سے دوسری رکعت بھی پڑھیں. پانچ رکوع، مگر پانچ رکوع سے پہلے پانچ مرتبہ سورہ حمد اور ایک مکمل سورہ پڑھ کے اس طرح سے دونوں رکعتیں مکمل کر لی جائیں تو نماز آیات مکمل ہو جائے گی. یہ سب سے آسان ترین طریقہ میں نے بتایا، بائیں معنی کہ بیان کرنے میں آسان ہے، ورنہ نماز پڑھنے میں ایک اور آسان طریقہ بھی ہے، ایک یا زیادہ طریقے ہیں مگر اس کی تفصیلات اس وقت کم از کم بیان نہیں ہو سکتی. جی وہ ہم نے بتا دیا، طریقے بہت سارے ہیں، ابھی اس کی تفصیل. ہاں یہ طریقہ صحیح ہے مگر اس کی شرائط پوری ہوں گی تو صحیح ہے، آپ جو پوچھ رہے ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. اس کے طریقے تو چار پانچ ہیں، وہ اگر پوری تفصیل میں جائیں گے تو بڑا نماز آیات ہی کا ٹاپک بن جائے گا، جو اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتے ہیں. البتہ اگر سوالات ہیں آپ کے ذہن میں تو ٹھیک ہے، ہم اس کے جواب دے دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی یا گھر پر بیٹھے ہوئے ناظرین کے ذہن میں بھی نماز آیات سے متعلقہ سوالات ہیں تو بس فون کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا جواب دیا جائے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی کہ اگر کسی شخص کا ختنہ نہیں ہوا ہے تو اس کی موت کے بعد بھی اس کا ختنہ ہو سکتا ہے. اب آئیے، سوری ختنے کی بات کر رہا ہوں، عقیقہ. اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو موت کے بعد بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، زندگی میں جب چاہے وہ عقیقہ کروا سکتے ہیں. اب آئیے عقیقے کے لیے کون کون سے جانور استعمال کیے جائیں گے. اسلام میں بہت سارے جانور حلال ہیں، بطور خاص اہل تشیعوں کے یہاں کئی جانور حلال ہیں مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام اور اس سے پرہیز کرتے ہیں. مثلا فرض کیجیے کہ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ بھیڑ بکریاں حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، یہ تو جانتے ہیں لوگ، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ جانور ہیں کہ جو حلال ہیں. مثلا اسلام میں گدھے کا گوشت حلال ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، خچر کا گوشت حلال ہے، کئی جانور ہیں جن کا گوشت حلال ہے، مگر عقیقہ کرنے کے لیے فقط تین ہی جانور استعمال ہوں گے، اگرچہ وہ جانور بھی حلال ہیں مگر ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. عقیقہ فقط تین جانور کا، بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور اونٹ، یہ تین اقسام کے جانور ہیں کہ جن کو عقیقے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا. جو عام طور پر لوگ عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کا کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں ہی کا عقیقہ ہو سکتا ہے, باقی چیزوں کا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں, گائے کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے, اونٹ کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. عقیقے میں اونٹ کا جانور ذبح کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکی کے لیے مونس جانور لیا جائے اور لڑکے کے لیے مذکر جانور لیا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہرگز نہیں, ایسی کوئی قید نہیں. چنانچہ لڑکی کے لیے مذکر جانور لیا جائے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا, یا لڑکے کے لیے مونس جانور لیا جائے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ کچھ کتابوں میں لکھا ضرور ہے کہ یہ اچھا ہے, لیکن وہ کہاں تک ریلائبل ہے, کتنا معتبر ہے, یہ خدا میں نہیں معلوم. لیکن مرضی اپنی کتاب میں کبھی اس طرح کی بات نہیں لکھتے ہیں, وہ تو ایک عمومی مسئلہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کے لیے کوئی بھی جانور ذبح کر دیا جائے کافی ہو جائے گا, بس وہ بھیڑ بکریاں, گائے بیل یا اونٹ میں سے کوئی ہونا چاہیے. ولا بد ان تکون من احد الانعام الثلاثہ, ضروری ہے کہ تین میں سے کوئی ایک جانور ہونا چاہیے. الغنم زانن کانا اور معزن, غنم ہونا چاہیے. اچھا غنم بھیڑ بکریوں سب کو ملا کے کہا جاتا ہے. زان کہتے ہیں بھیڑ کو اور ماس کہتے ہیں بکری کو, یعنی بھیڑ بھی چل جائے گی, بکری بھی چل جائے گی, دمبا بھی چل جائے گا اور دوسری بکریاں بھی چل جائیں گی. ول بکر ول ایبل, اور گائے اور اونٹ, ان کا عقیقہ ہو سکتا ہے. اب ایک آخری بات جو روشن فکر روشن خیال قسم کے مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی, ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے کہ جو اپنے آپ کو مفکر اور دانشور اور طرح طرح کے القاب بھی ان کے لیے لوگ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ عید کے دن میں اتنی قربانی آپ لوگ کرتے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ پورا شہر گندا ہو جاتا ہے, جہاں دیکھو گندگی پھیلی پڑی ہے. اور اس کے بعد جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں, بے تحاشا جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا گوشت جس انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے, اب کسی کو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد تو گوشت آئے گا جبکہ اس کی ضرورت نہیں. گوشت کے جو حصے تقسیم کیے جاتے ہیں اس میں ایک حصہ غریبوں کا ہوتا ہے, تو غریبوں کو ہم نے گوشت دے دیا, فرض کیجئے کہ اس غریب کے پاس 5 کلو گوشت جمع ہو گیا, اگر ہم گوشت کی کم سے کم قیمت بھی لگائیں تو 300 روپے قیمت ہے. پورے کراچی میں جب سستے میں سستا گوشت بکتا ہو گائے کا یا بیل کا تو 300 روپے کا بکتا ہے, تو اگر اس کے پاس 5 کلو اگر گوشت جمع ہو گیا ہے غریبوں کو لیتے لیتے لیتے, تو 1500 کا گوشت جمع ہو گیا, جبکہ گوشت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہے لہذا 500 کی دوا چاہیے, اس کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوا ہے لہذا 450 روپے کا بجلی کا بل ادا کرنا ہے, اس کے پاس گیس کے بل کے ادائیگی پیسے نہیں ہیں تو 200 روپے گیس کے بل کی ادائیگی پہ. تو اگر یہ 5 کلو جو گوشت اسے دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اگر 1500 روپے اس کو دے دیے جاتے تو یہ سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے, گھر والوں کا علاج بھی ہو جاتا, بجلی کا بل بھی ادا ہو جاتا, بچوں کی فیس کی ادائیگی بھی ہو جاتی, تو سارے مسئلے اس کا. گوشت کو وہ کیا کرے؟ تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں پورا شہر گندا کر کے, اور غریب کا مسئلہ بھی حل نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. چنانچہ جتنی یہ قربانی ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں مسلمان کر رہے ہیں, بہتر یہ ہوتا کہ یہ قربانی کے پیسے غریبوں میں اگر یہ بانٹ دیتے, تقسیم کر دیتے, تو قربانی کا ثواب بھی مل جاتا ان کو اور غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی. یہی معاملہ عقیقے کے حوالے سے, کہ عقیقے میں بھی عقیقہ کرنے کے بجائے عقیقے کی رقم اگر ان لوگوں کو دے دی جائے تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. دلیل بڑی طاقتور ہے, دلیل کمزور نہیں ہے, طاقتور دلیل ہے, مگر یہ پیش نظر رکھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا کہ جتنے اسلام کے احکامات ہیں, فرعی احکامات کی بات ہو رہی ہے, وہ اصول کی بات نہیں ہو رہی، اصول دین کی بات نہیں ہو رہی، فرعی احکامات کی بات ہو رہی، فروع دین کی بات ہو رہی. یہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ چاہے قرآن کی طرف سے دیے گئے ہوں یا رسول کی طرف سے دیے گئے ہوں یا ائمہ کی طرف سے دیے، چاہے کتنی ہی زبردست قسم کی کوئی دلیل لے کر آ جائے مگر اس کی دلیل قابل قبول نہیں ہوگی، دلیل نہیں مانی جائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ معصوم نے کہا ہے یا جو قرآن نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، چاہے وہ بالکل ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے، بالکل بکواس لگ رہا ہے، بربادی لگ رہی ہے، مگر اس کے باوجود اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ جتنی باتیں قرآن و حدیث میں یا سنت میں یا ائمہ نے ہمیں بتائی ہیں، یہ جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں ان سب کی مصلحتیں ہمیں نہیں سمجھائی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کتنے بینیفٹس ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں بالکل نہیں بتائیں. لہذا اس کے فائدے اتنے زیادہ ہوں گے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوں گے مگر ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، لہذا کرنا وہی پڑے گا جو ہمیں بتایا گیا ہے. عقیقے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ کل نفس مرتہن بعقیقتہ، ہر نفس، ہر شخص اس کو گروی رکھا گیا ہے، اور وہ گروی کا سامان کیسے چھڑا سکتا ہے، وہ گروی شدہ چیز کیسے وہ بچا سکتا ہے، کہتے ہیں وہ عقیقہ دے اور اس سے اپنے گروی ہونے کو چھڑائے. تو ہر نفس گروی ہے، کیا کہیں گے اس کو آسان زبان میں، گروی کا رس بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو سمجھنا، ضمانت کے طور پر چیز رکھا جائے، آپ مجھے قرضہ دے دیں، یہ مثلا موبائل ضمانت کے طور پر رکھا رہا ہوں یا یہ سونا ضمانت کے طور پر رکھا رہا ہوں، ضمانت. امام فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو ضمانت کے طور پر رکھا گیا ہے عقیقے کے مقابلے میں، کہ عقیقہ ادا کرو اور اپنے نفس کو چھڑاؤ، یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو چھڑا سکتے ہیں عقیقے کے ذریعے سے. ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ عقیقے کا گوشت غریبوں کے لیے ہوتا ہے. جی نہیں، کس نے کہا کہ یہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. عقیقے کا گوشت غریب اور امیر سب کھا سکتے ہیں، ساری چیزیں تو غریبوں کو دیتے ہیں آپ، امیروں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑیں. لہذا یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ عقیقے کا گوشت ضرور غریبوں کو دیا جائے، سارے امیروں کو آپ بانٹ دیں، غریبوں کو کچھ نہ دیں، تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، کوئی پابندی نہیں. تو عقیقہ وہ ہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری مصیبتوں کا علاج ہے، تمہارا نفس مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، تمہاری اپنی پرابلمز ہیں، وہ ان پرابلمز کا علاج ہے عقیقہ. وہ چاہے بیماری کا پرابلم ہو یا بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا گھریلو مسائل ہوں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تمہارے مسائل کا حل ہے عقیقہ. لہذا عقیقہ ادا کرو اور اپنے نفس کو آزاد کراؤ، یہ امام کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی کہ آپ بانٹ دیجئے، وہ ذہن میں اس لیے تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عقیقہ غریبوں کے لیے، حالانکہ غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے. اصل میں تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو عقیقہ دے کے اپنی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، اپنی بلاؤں کو ٹال رہا ہے عقیقہ دے کے، اصل میں اس شخص کے لیے، غریب کے لیے نہیں عقیقہ. عقیقہ اس کے لیے ہے کہ جو عقیقہ دے رہا ہے وہ اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے عقیقہ دے رہا ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے عقیقہ دے رہا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ ایک صاحب اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی بھیانک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے 1500 روپے فیس لی اس کی دیکھنے کی، اور جو بیماری لگی تھی اس کے لیے انہوں نے ایک دوا لکھ کے دے دی. جب دوا لکھ کے دے دی، پرچہ ہاتھ میں پکڑ کے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا کھانے کے بجائے اس دوا کے پیسے میں غریبوں کو دے دوں تو میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ سوال یہ پیدا ہوگا ٹھیک ہو جائے گی؟ این ممکن ہے کہ ڈاکٹر ایک اور پرچہ بنا کے دے دے اور کہے کہ سر تمہارے علاج دماغ کے بھی علاج کی ضرورت ہے، کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ یہی بات تو حقیقی میں امام نے آپ کی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے کی، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا حل بتایا تھا عقیقہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسے میں بانٹ دوں تو میری پریشانی دور ہو جائے گی. جو علاج بتایا گیا وہ علاج نہیں کرو گے تو پریشانی کہاں سے دور ہو جائے گی؟ چنانچہ اس کے لیے نہیں تھا وہ، جس کے لیے ہے وہی کام کرنا پڑے گا. تو اب یہ آخری جملہ پیش نظر رکھیے کہ بلا یوزی انحد تصدق بے سمن، ہاں کافی نہیں ہوگا کہ عقیقے کی رقم کو صدقے میں دے دیا جائے، اس سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا، وہ باقاعدہ عقیقہ کرنا پڑے گا تب جا کے عقیقے کی ادائیگی ہوگی. صلی اللہ علی محمد و علی الطاہرین. پھر آخر میں اعلان سماعت فرما لیجئے کہ کل یہ درس نہیں ہوگا 13 رجب کی چھٹی کی وجہ سے، انشاءاللہ پرسوں سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.
شکراً جمیلاً. لگا دی بریک؟ نہیں نہیں لگی بھائی، بیچ میں والا نہیں تھا.